الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا گفتگو کا موضوع آپ نے سن لیا ہے صلہ رحمی یہ ایک عربی لفظ ہے صلہ جو ہے یہ مصدر ہے باب وصل یصل صلہ تن جس کا معنی جوڑنا اور رحم جو ہے عربی میں رشتہ داروں کو بولتے جس کی جمع ارحام رشتہ دار صلہ رحمی کا معنی رشتوں کو جوڑنا یا رشتہ داروں کو جوڑنا انہیں توڑنے کے بجائے ان کو ساتھ ملانا اور ساتھ جوڑے رکھنا یہ رحم آپ نے دیکھا کہ را ہا اور میم تین حروف کا یہ مرکب ہے جس کا معنی رشتہ یا رشتہ داری اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کا یہ نام کہاں سے نکالا اپنے نام میں سے اللہ رحمان رحیم اپنے نام کو پھاڑ کر لفظ رحم اس میں سے نکالا اللہ تعالی رحمان ہے بڑی مہربانی کرنے والا اور رحمت کرنے والا تو اپنے اس نام سے اللہ رب العزت نے رحم کا لفظ نکالا ہے جس سے رشتہ داروں اور رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جیسے حسان ابن ثابت کا ایک شعر ہے کہ شق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کر رہا اور آپ کی توصیف اور تکریم کر رہا ہے اپنے اشعار میں اور یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کا نام اپنے نام میں سے نکالا ہے وشق له من اسمه اللہ تعالی نے اپنے نام کو پھاڑ کر اپنے نبی کا نام اس میں سے نکالا ہے لِيُجِلَّهُ تاکہ اپنے نبی کو اکرام اور عظمت دے سکے عنایت فرما سکے تو یہ تکریم ہے اللہ تعالی نے کس طرح نبی کا نام اپنے نام سے نکالا فرمایا کہ فضل عرش محمود عرش والا محمود ہے وہذا محمد اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مادہ ایک ہی حامیم دال وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نام کو بڑی عظمت اور بڑا اکرام حاصل اس لیے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ انظری کیف صرف اللہ عنی صمت قریش، دیکھو اللہ تعالی نے مجھ سے قریش کی گالیوں کو کس طرح پھیرا ہے، قریش مجھے گالیاں دیتے میرا نام لے کر، لیکن نام کس طرح لیتے، آپس میں ان کی میٹنگ ہوئی کہ ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تضاد، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، تو اپنی زبان سے ہم انہیں محمد کہتے ہیں، تعریف کیا ہوا، یہ تو مناسب نہیں، کوئی نام ایسا رکھو جس میں مذمت کا پہلو ہو اور مدح اور تعریف کا پہلو نہ ہو، تو انہوں نے محمد کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مذمم رکھا، مذمم، مذمم مذمت سے ہے، مذمت کیا اور محمد حمد سے تعریف کیا ہوا، اب وہ جب بھی بات کرتے مذمم ایسا، مذمم ایسا، مذمم ایسا، فرمایا کہ عائشہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالیاں مجھ سے کیسے دور کر دی، پھیر دیں، وہ دن رات گالیاں دیتے ہیں مذمم کو جبکہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام بڑی عظمت والا نام ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نام سے یہ نام نکالا، اسی طرح اسی لیے رحمی، رحم راحمین، یہ رحمان سے نکالا، صلہ رحمی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے اس فعل کو کیا نام دیا، تو صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا اور ساتھ ملانا، اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی رشتوں کو توڑنا، صلہ رحمی جو ہے یہ دین کے اہم ترین فرائض میں شمار ہوتی ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن نے بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ صلہ رحمی کے معاملے کو ذکر کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ صلہ رحمی جو ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے جڑا ہوا ہے، تو آیت کریمہ آپ نے سنی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈر جاؤ اللہ سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ، اور آگے وَالْأَرْحَامَ اور رشتوں سے ڈر جاؤ، کہ دو ڈر اور دو خوف اللہ تعالیٰ نے جمع کی، ایک اللہ کا ڈر اس کا خوف، دوسرا رشتوں کا خوف، رشتوں کا کیا خوف ہے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، ان کے ٹوٹنے کا خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رشتوں سے ڈرو کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، تو یہ دو خوف ایک ہی سیاق میں جمع ہیں، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، صحیح بخاری کے ایک حدیث نبی نے پوچھا گیا ای العمل احب الى الله، ای العمل احب الى الله، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا اور محبوب عمل کون سا ہے، فرمایا کہ الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے پیارا عمل، نماز اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے اور اہم ترین عمل، دین کا ستون، قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ کی زبان پہ الصلاۃ الصلاۃ نماز نماز یہ لفظ، اتنا یہ موقت ایک رکن ہے اور شریف فریضہ ہے. وعمودہ الصلاۃ, پورے دین کا جو وسط کا ستون ہے وہ نماز. یہ ستون اگر کمزور ہو جائے تو یہ دین کی عمارت ڈہ جائے گی, مسمار ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اقامت صلاۃ. فرمایا سب سے محبوب کہ اس کو ادا کرو وقت پر, وقت کی حفاظت کے ساتھ. جیسے عصر کی نماز آپ نے پڑھی اول وقت, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اگر اس کو لیٹ کرتے جاؤ لیٹ کرتے جاؤ, حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کا وقت آ گیا, اب جلدی جلدی اٹھو اور چار ٹھونگے مار لو. تلک صلاۃ المنافقین, یہ منافقین کی نماز ہے. نماز تو پڑھ لیا مگر یہ منافقین کی نماز. من فاتت صلاۃ العصر فکأنما غفر اہلہ فما له. جس شخص کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے, ادا تو کر لی اس نے لیکن وہ جانتا نہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا کچھ ہو چکا ہے, اسے معلوم نہیں. اگر وہ اندازہ کرنا چاہے کہ کتنا نقصان اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے, دینی نقصان, تو یہ تصور کرے کہ اس کا پورا اہل, اس کے بچے, بیوی, سارے اہل خانہ اور اس کا پورا مال, اس کی تجارتیں, اس کی فیکٹریاں, بینک بیلنس, سب کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی گئی, سب کو خاکستر کر دی اس کے سامنے. تو کتنا اسے گرا محسوس ہو, ہو سکتا ہے اس کا دل ہی فیل ہو. فرمایا کہ یہ عصر کی نماز کو لیٹ کرنے کا نقصان جس کا انسان متحمل ہوتا ہے. اس فرمایا کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا. سائل نے پھر پوچھا ثم ایون, پھر کون سا عمل؟ فرمایا کہ ثم بر الوالدین, پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ رشتے کا حق ہے. ماں باپ ایک رشتہ ہے, یہ دو رشتوں کے نام بڑے مقدس رشتے. فرمایا کہ ان کے ساتھ نیکی, حسن سلوک, نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے محبوب. تو اس سے بھی اس اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا مت عبادت کرو مگر اسی کی, صرف اسی کی. یہ حق توحید ہے جو کائنات کا سب سے ارفع اعلی حق ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, لوگوں کو صرف یہ حکم دیا گیا تو اللہ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا حق اور سارے حقوق میں سب سے مقدم, پھر کون سا حق؟ وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ماں باپ دو رشتے ہیں, ایک ماں کا رشتہ ایک باپ کا رشتہ. حسن سلوک سے, یہ نہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو, نہیں, نافرمانی نہ کرنا کتنی بڑی بات نہیں, ان کے ساتھ احسان کرو, حسن سلوک سے پیش ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو جوڑا. ان صلہ رحمی کا موضوع کتنا اہم ہے, یہ توحید کے ساتھ منسلک ہے, اخلاص کے ساتھ منسلک ہے, نماز کے ساتھ منسلک ہے. اور اگر ہم اس کی قدر نہ کریں, پرواہ نہ کریں, تو بہت بڑی محرومی ہے, بہت بڑی. تو اب تک ہم نے کیا سنا؟ صلہ رحمی جو ہے شریعت میں انتہائی اہمیت کا حامل ایک موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رحم کا نام اپنے نام سے نکالا اور صلہ رحمی کو اپنی حق کے توحید اور حق کے نماز کے ساتھ جوڑا اور اس کو ملا کر پیش کیا تاکہ بندے اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں اور صلہ رحمی کی اہمیت کو پہچان لیں. صلہ رحمی کیا اس کا مقام ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور رحم معلقۃ بالعرش، رشتے معلق ہیں عرش کے ساتھ. اور مقام چاہیے، سب سے بلندی پر اللہ کا عرش ہے، مخلوقات میں سب سے اونچی مخلوق اللہ کا عرش ہے، باقی ساری مخلوق نیچے. رشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ معلق، اس سے کیا مقصود؟ مقصود رشتوں کا اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذکر کرنا. جو بھی رشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ معلق. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم صل من وصلنی واقطع عمن قطعنی، یا اللہ تو جوڑ لے اس شخص کو اپنے ساتھ جو مجھے جوڑتے، جو مجھے جوڑتے اسے اپنے ساتھ جوڑ دے. واقطع عمن قطعنی، اور جو مجھے توڑتا ہے اسے تو بھی توڑ دے. یہ دعا کیوں نہ قبول ہو؟ اتنی قرابت سے یہ دعا، اتنا مقام رشتوں کو دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ معلق. اور یہی رشتے قیامت کے دن اس طرح آئیں گے، ایک حدیث کے مطابق حقور رحمان کو تھام لیں گے. حقو، ہمارے ہاں حقف کیا ہے؟ جہاں آپ ازار باندھتے ہیں، یہ مقام، یہ حقف. اللہ تعالیٰ کا حقف بھی ثابت، لیکن کیسا ہے یہ معلوم نہیں، جیسا اس کی ذات کے لائق. مخلوق کا حقف یہ ہے، معقد الازار، ازار بند باندھنے کی جگہ. رشتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حقف کو تھام لیں گے اور مسلسل یہ دعائی دیں گے، اللہم صل من وصلنا وقتا عمن قطعنا، کہ یا اللہ جس نے دنیا میں ہم کو جوڑا اس کو آج تو بھی جوڑ دے اپنے ساتھ، اور جس نے دنیا میں ہمیں توڑا اسے تو بھی توڑ دے. یہ حدیث کتنی اہم دلیل، رشتوں کا کیا مقام ہے، یعنی معلق بالعرش، اور قیامت کے دن حقم الرحمن کو تھام کر یہ دعا کریں. تو جو لوگ رشتے جوڑتے ہیں انہیں کیا صلہ ملے گا، اور جب توڑتے ہیں انہیں کتنی محرومیوں اور کیسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے صلہ رحمی کو بندے کے مکارے میں خیر میں شمار کیا گیا. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی اور آپ گھبرائے، اپنے گھر لوٹے اور اپنی بیوی خدیجہ سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے مار کے چھوڑے گا، میری جان لے کر چھوڑے گا. تو خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، انک لتحمل الکل وتصل الرحم، انک لتحمل الکل وتصل الرحم وتقسم المعدوم وتعین علی نوائب الحق. آپ کے تو یہ خصائل، اور تخت ضیف کے الفاظ ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، رشتوں کو بلانے والے ہیں، اور جو بے سہارا فقیر ہیں انہیں کما کر کھلاتے ہیں، اور کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں. بتعین علی نوائب الحق، اور حق پر جو مصیبتیں حملہ آور ہوتی ہیں، جو فتنے حق پر ٹوٹتے ہیں، آپ ان فتنوں کے آگے ایک دیوار بن جاتے ہیں اور حق کا دفاع کرتے ہیں. جس شخص میں یہ خصائل ہوں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس لیے رحمی جو ہے یہ دنیا میں ایک بندے کی حفاظت کا سبب بنتی، اس کے دنیا میں فائدے بھی. صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من حب ان یوسع له فی رزقه ویوسع له فی اثره فلیت الرحم، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی رزق میں وسعت کر دے، اس کی رزق میں برکت دے دے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، وہ کیا کرے؟ فلیت الرحم، وہ اپنے رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو جوڑے. یہ دنیا کے دو فائدے ہیں، اس سے مال میں اضافہ ہو، رزق میں وسعت ہو اور عمر لمبی ہو. تو کیا تقدیر بدل جاتی ہے؟ نہیں، تقدیر نہیں بدلتی، تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ تقدیر کی سمت بدل جاتی. ہو سکتا ہے آپ نکلیں اور کوئی حادثہ پیش آ جائے اور آپ موت کی منہ سے نکل کر آئے، اللہ تعالیٰ زندگی دے دے. زندگی کس چیز کی برکت ہو سکتی؟ یہ صلہ رحمی کی برکت ہو سکتی کہ موت سامنے کھڑی تھی اور مرنے کا امکان موجود تھا. اس قسم کے حادثے سے کئی لوگ مارے گئے، آپ نہیں مرے، اللہ نے بچا لیا، حفاظت کی. کس برکت سے؟ صلہ رحمی کی برکت سے. تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آپ کی عمر 50 سال لکھی ہوئی ہے تو صلہ رحمی کی برکت سے 70 سال ہو جائے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم پر طعنہ زنی ہے. اس کا علم نفس پاک ہے، جو اس نے لکھ دیا وہ اس کا اٹل فیصلہ. عمر لمبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایسے کئی خوفناک وقائع ہو سکتے ہیں، حوادث ہو سکتے ہیں جو جان لیوا ہوتے ہیں، اگر آپ کی جان نہیں جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا ان حوادث سے، ان فتنوں سے. کس برکت سے؟ صلہ رحمی کی برکت سے. اسی طرح رزق کا اضافہ، مال کا بڑھنا اور اس میں زیادتی ہونا، اس کا یہ معنی نہیں کہ تقدیر تبدیل ہوگی. نہیں، تقدیر میں آپ کی رزق کی ایک سمت ہوگی، اتنا آپ کمائیں گے، نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، گھاٹا ہوگا، اور پھر آپ صلہ رحمی کریں گے یا دعائیں کریں گے. لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا بھی تقدیر کو بدلتی. بدلنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تقدیر ہوتا ہے، بلکہ بدلنے کا معنی تقدیر کی جہت کا تقدیر ہونا، کہ ایک تقدیر خسارے پر جا رہی ہے، خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان، پھر بندہ دعا شروع کر دیتا، صلہ رحمی شروع کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ اسے خسارے سے نکال کر منافع کی طرف لے جاتا، رزق کے اضافے کی طرف لے جاتا. تو یہ سب کچھ لکھا ہوا کہ بندہ خسارے میں رہے گا اتنا عرصہ، پھر اس موڑ پر آ کر وہ دعا کرے گا یا صلہ رحمی کرے گا، اور اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو قبول کر کے اس کے لیے رزق کی برکت اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنا دے گا. تو یہ خسارہ بھی لکھا ہوا ہے، دعا بھی لکھا ہوا ہے، صلہ رحمی کرنا بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کی برکت سے رزق میں اضافہ بھی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم تبدیل نہیں ہوتا، اس کا علم اس قسم کے نقش پاک ہے جو اس نے فیصلے فرما دیے وہ حرف بحرف نافذ ہوتے ہیں. اسی طرح بالکل اس کی مشیت کے مطابق, اس کی مشیت سے بھی خارج نہیں. تو یہ دنیا کی برکت ہے صدا رحمی کی, من احب ان یوسع له برزقه ينصر في اثره. اگر یہ چاہتے ہو رزق میں برکت ہو اور عمر میں اضافہ ہو, عمر میں اضافہ ہو, تو پھر کیا ہے, فلیصل رحم, اپنے رشتوں کو جوڑو, رشتوں کو جوڑو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ دو دنیا کے عظیم انعام تمہیں عطا فرمائیں گے. دنیا کے فائدے, اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہمیشہ قرابت داری کو ترجیح دی. دو واقعات, ایک زینب رضی اللہ عنہا کا جو کہ بیوی ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ عید کی نماز میں شریک تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطبہ دیا, پھر آپ نے سوچا کہ شاید عورتوں تک مکمل آواز نہیں گئی, تو آپ خواتین کے اجتماع کی طرف آ گئے, بلال آپ کے ساتھ تھے. فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا واكثرن من الاستغفار, اے عورتوں صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو. فانی اریدکن اکثر اہل النار, مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے کیا دیکھا, جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں. اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہل الفقراء واطلعت علی النار فرأیت اکثر اہل النساء, جنت کو دیکھا تو جنت میں فقیر زیادہ تھے اور مالدار کم تھے, اور جہنم کو دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے. اس لیے صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو. اور سنو, یہ آپ کا فرمان سنا, ایک سناٹا تاری ہو, عورتوں نے صدقہ دینا شروع کر دیا, جلدی دینے میں اپنے کانوں تک کو نوچ لیا, کانوں کا زیور یوں نوچ کر جو ہے وہ بلال کی جھولی میں زخمی ہو. اتنی نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کے حرص. اس اجتماع میں زینب بھی تھی مگر ان کا زیور گھر میں تھا, فوراً اپنے گھر واپس آئی اور جناب عبداللہ اپنے شوہر سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان ارشاد فرمایا ہے اور میں اپنا سارا زیور صدقہ دینا چاہتی ہوں. تو عبداللہ نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور غریب اور مستحق ہوں, تو نبی علیہ السلام سے پوچھو کہ یہ صدقہ شوہر کو دے سکتی ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے, میں پوچھے بغیر نہیں دوں. فوراً رسول اکرم سب کی خدمت میں حاضر ہو گئے. صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں, جب وہاں پہنچی تو پہلے سے خاتون موجود, حاجت ہوا حاجت تھی, اس کی حاجت بھی میری حاجت تھی, اس کا مسئلہ بھی میرا مسئلہ تھا, اس نے بھی نبی علیہ السلام کا فرمان سنا تھا اور اپنا زیور لے کر آ گئے صدقہ دینے کے لیے, اور نبی علیہ السلام سے پوچھ رہی ہے کہ یہ صدقہ اپنے شوہر کو دے دو. دونوں کا ایک ہی مسئلہ, نبی علیہ السلام مصروف تھے. بلال نے خبر دی, آپ نے پوچھا کون عورتیں ہیں, جو بتایا کہ دو عورتیں دروازے پر کھڑی مسئلہ معلوم کرنا چاہتی. کون عورتیں؟ کہا کہ امرأة من الانصار, ایک تو انصاری خاتون ہے کوئی اور دوسری زینب. پوچھا ایو زیان ہے, کون سی زینب؟ زینب نام کی بہت سی عورتیں مدینہ میں, یہ کون سی زینب؟ کہا کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی, یہ ان کا مسئلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا صدقہ اپنے شوہروں کو دے دو. ان لکما لاجرین, تمہیں اس کے دو اجر ملیں گے, دو اجر ملیں گے, اجر الصدقہ و اجر القرابہ, ایک صدقے کا اجر, دوسرا قرابت داری اور صلہ رحمی کا اجر, دو اجر ملیں گے, اپنے شوہروں کو دے دو. تو
تمہیں دوہرا اجر ملے گا. دوسرا واقعہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, یہ بڑے تاجر تھے, بڑے مالدار صحابی تھے, اور ان کا سب سے قیمتی مال بیرحا پر ان کا باغ تھا, ایک ضرب المثل باغ تھا, بڑا عمدہ باغ, درخت اور پھلوں سے لدا پھدا. اللہ تعالیٰ کی وحی اسے لن تنالوا البر حتى تنفقوا, آگے حتى تنفقوا مما تحبون, اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے, نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اپنا محبوب مال, جو مال تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے, جب تک وہ نہ خرچ کرو اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. نیکی کیا ہے کہ اپنا محبوب ترین مال خرچ کرو. یہ آیت ابو طلحہ نے بھی سنی, سوچنے کہ میرا محبوب ترین مال کون سا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا تو بیرحا یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ترین محبوب مال نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب ترین مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور میرا محبوب ترین مال یہ باغ ہے, تو یہ میں آپ کو سونپتا ہوں, آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر دیں, جہاں جہاں اس کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کی بہت سی راہیں خرچ کرنے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ابو طلحہ یہ مال تو مجھے نہ دو بلکہ اپنے قرابت داروں, اپنے عمزادوں کو دے دو, رشتہ داروں ان میں تقسیم کر دو تاکہ تمہیں دوہرا اجر ملے, ایک صدقے کا اور دوسرا قرابت کا صلہ رحمی کا. دیکھیے یہ مسئلہ کتنا محبوب اور مقدر ہے کہ اس کا اس طرح خیال رکھا جاتا ہے. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ یہ تحریض اور ترغیب ہوتی. یہ صلہ رحمی انہیں درجہ بہ درجہ ہے, احادیث میں ان کے درجات کا ذکر ہے. ایک سائل پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ من احق الناس, حسن صحابہ تھی, کہ لوگوں میں سے کون ہے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق, زیادہ میری توجہ کا مستحق اور زیادہ صلہ رحمی کا مستحق, سب سے بڑھ کر کون ہے؟ فرمایا کہ اموں کا, تمہاری ماں ہے. پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ پھر تمہاری ماں. پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ پھر تمہاری ماں. ماں ہی کا ذکر ہے. پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ تمہارا باپ بھی, چوتھے نمبر میں باپ کا ذکر. یعنی ماں کا اتنا مقدم حق ہے, بلکہ سیدہ رحمی میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے. پھر باپ کا ذکر, ماں باپ کے حقوق بڑے مقدم, حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد میں تھے, ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ میدان جہاد نکلا ہے, وہ طرف تو ابو میں اب کیا اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آ رہا, مجھے کوئی پرواہ نہیں, جہاد کرو. کہا کہ نہیں, کہیں سے لوٹ جاؤ, وہاں فکر ہوا کما اب کہیں نہ ہوگا, جیسے ان کو رلا کر آئے ہو ویسے جا کر ہنساؤ ان کو. اتنا مقدم فریضہ کہ جہاد جیسا فریضہ ادا کرنے کے لیے بھی ان کا اذن چاہیے, ان کی اجازت چاہیے. ہاں اگر جہاد فرض عین ہو جائے پھر نہیں. فرض عین کب ہوگا؟ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, جب امیر جہاد نفیر عام کر دے, عام اعلان کر دے کہ سب نکلو جہاد کے لیے. امیر جہاد جو آج دنیا میں کوئی بھی نہیں, وہ نفیر عام کر دے. امیر جہاد سے کیا مراد؟ جو
ایک خطہ عربی کا مالک جہاں اس کا اقتدار, اور خالی وہ اقتدار نام کا نہ ہو بلکہ عمل کا ہو. عمل سے کیا مراد؟ کہ وہاں وہ اللہ کا دین اور اس کی توحید نافذ کر چکا ہو. اب اپنے پڑوس کو دیکھیں کہ یہاں اللہ کا دین قائم ہو چکا, یہاں میں پشت پر کوڑے مار سکتا ہوں اور لوگوں کا مال وصول کر سکتا ہوں. قہر, پشت پر کوڑے مارنے کا معنی اللہ کی حدوں کا نفاذ, اور لوگوں کا مال وصول کرنے کا معنی زکات وصول کرنا. زکات اس طرح وصول کرنا جیسے ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ واللہ لو منعونی اخالا لو قاتلنہم, اللہ کی قسم اگر یہ زکات میں اونٹنی ادا کر دیں اور اس کی رسی ادا نہ کریں, رسی اس کی روک لیں, تو اس رسی کو وصول کرنے پر بھی میں ان سے لڑوں گا اور قتال کروں. ایسی پاور ہو, اللہ کا دین نافذ ہو, اس کی توحید کی تنفیذ ہو. اب اس پر یہ فریضہ ہے کہ اللہ کا یہی دین اپنے پڑوس میں نافذ کرے. اب بالکل ترتیب درست ہے, جس مقام پر وہ رہتا ہے اس نے وہاں اللہ کا دین قائم کر دیا, اب یہی دین آگے قائم کرنا ہے. اب وہ جہاد کرے, اگر وہ دعوت کا راستہ قبول نہیں کرتے تو پھر جہاد. یہ امیر اگر نفیر عام کرے کہ سب نکلو تو پھر جہاد فرض عین ہو جائے گا, پھر کسی کی اطاعت حتیٰ کہ ماں باپ کا حکم بھی اس فرض میں حائل نہیں ہو سکتا, ورنہ فرض کفایہ ہو. تو اتنا مقدم حق ہے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جا رہا, فرمایا کہ لوٹ جاؤ, اب حکم ہوا کما اب کہی دو, جیسے ان کو رلایا ہے ویسے ان کو ہنساؤ, ویسے ان کو ہنساؤ. یہ صلہ رحمی, لوگوں کے حقوق جن کا شریعت نے ذکر کیا اور بہت ذکر کیا, ہم اس میں غفلت کا شکار ہیں, لیکن یہ ایک بڑی محرومی ہوگی. پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے تین بار آمین کہا, اور تینوں بار جبریل امین نے ایک بد دعا کی تھی, بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر له, ایک تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جو رمضان کو پا لے تو اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے, دوسری بد دعا بعد لمن ادرک ابویہ کلیہما او احدہما فلم یدخلہ الجنہ, اس شخص کو بھی اللہ کی رحمت سے دستگار دیا جائے جو اپنے ماں باپ کو پالے دونوں کو یا ایک کو, اور وہ اسے جنت میں نہ داخل کر سکے. ماں باپ کو پا لینے کے باوجود جنت حاصل نہ کر سکے, اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے, آپ نے آمین کہا. اور تیسرا وہ شخص بعد لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ, اس شخص پر بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیا جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو, میرا نام ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے, مجھ پر درود نہ پڑے, اسے بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا. یہاں بھی ماں باپ کے حقوق کا ذکر, بھلا یہ حق کیسے ادا ہو سکتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا, صرف ایک صورت میں ادا کر سکتا ہے, بس بجزہ عبدا فیعتقہ, اپنے باپ کو غلام پایا اسے خرید کر آزاد کر دیا, اس شخص نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا, اور کوئی صورت ہے ہی نہیں. ایک خراسانی شخص بیت اللہ میں گھوم رہا ہے, پشت پر کٹڑی ہے جیسے کوئی سامان لگا ہو, سامنے ایک مجلس قائم تھی اور درس چل رہا تھا. ایک شخصیت بڑی بار روڈ درس دے رہی وہاں ٹھہر گیا. پوچھا من المحدث, یہ محدث کون ہے, یہ درس دینے والی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عمر کا بیٹا عبداللہ ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ٹھہر گیا, بیٹھ گیا, درس ختم ہوا, قریب گیا اور کہا کہ عبداللہ یہ گٹھڑی جو ہے اس میں سامان نہیں بلکہ میری ماں ہے, انتہائی لاغر, کمزور, انتہائی بوڑھی, خراسان سے آیا ہوں, خراسان اس دور کی وسیع مملکت تھی جس میں افغانستان بھی تھا اور روس بھی تھا, اسار وہاں سے پیدل آیا اپنی ماں کو پشت پر اٹھا کر, رستے پر خدمت کی ہے, صفائی ستھرائی کی ہے, کھلایا ہے پلایا ہے اور پورا حج پیدل کروایا, واپس بھی جانا ہے اسی طرح پیدل. فکر یہ دامن گیر ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا جو میرے ذمے, میری ماں کا حق ہے وہ ادا ہو گیا. فرمایا کہ لا بلا کا غلامت الظفر, نہیں کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی نہیں, کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی نہیں, اتنا مقدم حق ہے, اتنا مقدم حق ہے. قطع رحمی بڑا بھیانک جرم ہے, بڑا بھیانک جرم. بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس جرم کو علامات قیامت کے طور پہ بیان کیا, اعجل ستر قبل السعی قبل ان تقوم الساعة, کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے چھ چیزیں گننا, چھ چیزیں. بلکہ بعض حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ان چھ چیزوں سے قبل تم موت کو ترجیح دینا, کہ وہ چھ چیزیں نہ دیکھو موت آ جائے اس سے پہلے. اور وہ ساری علامتیں اس وقت موجود ہیں. سن لیجیے, پہلی علامت استخفاف بالدم ہے, کہ لوگ خون کا معاملہ ہلکا لے لیں, خون بہانا ان کے نزدیک کچھ نہ ہو, ہلکا. یہ قیامت سے قبل کی ایک علامت, قتل و غارت کری, خون ریزی, گرانی گزرے, اس فرمان کو فراموش کر دیں گے, من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا, جو ایک نفس کو قتل کر دے گویا اس نے پوری انسانیت قتل کر دی, کوئی پرواہ نہیں ہو. استخفاف بالدم, خون کا معاملہ ہلکا لیں گے. بلکہ یہ قیامت کی قریبی علامتوں میں سے ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے سنن نبی داؤد کی ایک حدیث کے مطابق ایک اندھے فتنے کا ذکر کیا. صحابہ نے پوچھا وہ کیا فتنہ ہے, فرمایا کہ اس فتنے میں قتل و غارت کرے گی, کیفیت یہ ہوگی کہ لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل, کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کس کو قتل کر رہا اور کیوں قتل کر رہا, اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرا گناہ کیا, مجھے کیوں قتل کیا جائے. اندھا فتنہ. اذا رأيتموه فانتظروا الدجال اما اليوم واما الغد, یہ فتنہ تم دیکھ لو تو دجال کا انتظار کرنا, وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے. اور دجال کا خروج یہ قیامت کی علامات قریبہ میں سے, جو دس نشانیاں قیامت کی انتہائی قریبی نشانیاں, انتہائی قریبی علامتیں, ان میں سے ایک علامت دجال کا ظہور ہے. تو جب یہ قتل و غارت کر کے یہ کیفیت ہو تو دجال کا انتظار کر, آج بھی آ سکتا ہے کل بھی آ سکتا ہے, یہ ایک علامت. دوسری بیع الحکم, انصاف کو بیچا جائے, رشوت خور جج پیدا ہو جائیں، قاضی ہو، پیسے لے کر انصاف کو بیچ دیں، انصاف کا خون کر دیں، ایسے ایسے وکیل ہوں گے. انہیں پتہ ہے جو کیس اب نیر یہ جھوٹ ہے بے ایمان، مگر اپنی فیس پکی کرنے کے لیے وہ کیس لڑے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے. انصاف بکے گا، حکم بکے گا، فیصلے بکیں گے. یہ قیامت کی علامات میں سے، اس سے قبل قبل دو اپنی آخرت کی تیاری کر لو کہ اللہ تعالیٰ یہ گھڑی مجھے دکھانے سے پہلے دنیا سے لے جائے. اور تیسری علامت فرمایا کہ قطعیت الرحم، قطع رحم، رشتوں کو توڑنا. یہ نافرمانی بھی آج عروج پر، رشتوں کو توڑنا. آئے دن ہم خبریں پڑھتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں باپ دونوں کو قتل کر دی. رشتہ توڑنا تو معمولی بات بن گئی، اب قتل تک سے لوگ گریز نہیں کرتے، ماں باپ کو قتل کرتے. تو یہ قطع رحمی کو باقاعدہ علامات قیامت کے دور میں ذکر کیا گیا. اور بکثرت شرط، پولیس کی کثرت، پولیس کی کثرت بھی علامات قیامت میں سے. پولیس کی کثرت کا کیا معنی؟ یہ علامت قیامت کیوں ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں. ایک سبب یہ کہ ایک بڑا حاکم بادشاہ چودھری اپنے ارد گرد پولیس کا جمع غفیر رکھے گا اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیکورٹی کے لیے. لہذا پولیس خوب بھرتی کی جائے گی. اور آج کا دور، ایک وزیر اعظم اگر حرکت کرے ایک شہر سے دوسرے شہر تک تو 10,000 پولیس متحرک ہوتی ہے. کثرت الشر، یہ پولیس کی کثرت علامات قیامت میں سے. ایک تو وہ دور تھا نا کہ ملک شام کے لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ جا کے عمر کو دیکھا جائے، آدھی دنیا کا فاتح، اتنا بڑا کمانڈر، آدھی دنیا کا فاتح، اس کو دیکھا جائے کیا اس کا رول ہے، کیا اس کی حیبت ہے، کیا اس کی تمکنت. مدینہ میں داخل ہوئے، پوچھا امیر المومنین کے بارے میں، اتفاق سے وہیں ایک درخت کے نیچے اکیلے سو رہے تھے، بتایا کہ یہ امیر المومنین عمر. کثرت شرط یہ ایک اپنی چودراہٹ اور اپنی ایک آفیت جتانے کے لیے، باڈی گارڈوں کی کثرت اور پولیس کی کثرت، محافظوں کی کثرت علامات قیامت میں سے. ورنہ امیر المومنین تنہا، اتنی تواضع، اتنے متواضع، یہ تواضع کی علامت، تواضع کی علامت. اس قدر تواضع، ایک دن لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں چل رہی فتوحات کی، کبھی شام کی، کبھی فارس کی، امیر المومنین اٹھے اور ممبر پر بیٹھ گئے اور کہا کہ لوگوں سنو، میں وہ عمر ہوں جو دن بھر بکریاں چلاتا تھا اور شام کو مٹھی بھر کھجوریں اجرت کی ملتی تھی، وہ عمر. یہ کہہ کر نیچے اتر، لوگوں نے کہا امیر المومنین یا آپ نے کیا کہہ دیا، کیا مقصد تھا، کیا مقصد ہو رہا ہے، جو باتیں ہو رہی تھیں، عمر ایسا، عمر ویسا، عمر فاتح فارس، فاتح کسرا، فاتح قیصر، فاتح شام. میں نے سوچا کہ عمر کو اس کی اوقات یاد دلا دوں. یہ تو واضح تنہا تنہا سو رہے، کوئی فکر نہیں. تو کثرت شرط، یہ باڈی گارڈوں کی کثرت، محافظوں کی کثرت، پولیس کی کثرت علامت قیامت میں سے. اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ پولیس زیادہ کم رکھنی پڑے گی جب جرائم کی شرح بڑھ جائے. جب جرائم کی شرح بڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ پولیس میں اضافہ کرو کنٹرول کرنے کے لیے. تو جرائم کی کثرت بھی یہ بھی تو ایک بھیانک معاملہ ہے علامات قیامت میں سے. اور ایک اور علامت کیا ہے؟ نشوۃ یتخذون القرآن مزامیر. کچھ لوگ پیدا ہوں گے ایک نسل جو قرآن کو گانے بجانے کی کتاب قرار دے گی, راگ رنگ راگ لگا لگا کر قرآن پڑھے گی. جو پڑھنے کے عذاب کا علم نہیں ہوگا, ایک موسیقیت اور ایک گانے بجانے کے انداز میں قرآن کی تلاوت کریں گے. اور یقدمون الناس, لوگ ان کو مقدم کریں گے, ان کو آگے کریں گے. لیکن یغنی ہوں, تاکہ وہ ان کو گا کر سنائے. وہ انکان اقلہم علما, اگر جو علم میں کم ہوں گے, بڑے بڑے علماء محدثین موجود ہوں گے, ان کی موجودگی کے باب میں انہیں مقدم کیا جائے گا, انہیں آگے کیا جائے گا, ان کے راگ رنگ سے محبت کی وجہ سے کہ یہ گا گا کر پڑتا ہے. علامت قیامت, تو آپ نے سنا یہ قطع رحمی بھی علامت قیامت, قطع رحمی بھی علامت قیامت. تو رشتوں کو جوڑنا, رشتوں کو ملانا, اس کی شریعت نے بڑی ترغیب دی. اس حق کو پہچانو, ورنہ یہ حق اگر حق تلفی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکوہ دائر کیا جائے, اور اللہ رب العزت حقوق کا تصفیہ کیے بغیر کسی انسان کو نہیں چھوڑے. صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ لیس الواصل بالمکافئ وانما الواصل من وصل من قطع. صلہ رحمی کون کرتا ہے؟ وہ نہیں کر رہا جس کی سوچ یہ ہو کہ فلاں مجھے ملے گا تو میں اس کو ملوں گا, فلاں میرے پاس آئے گا تو میں اس کے پاس جاؤں گا, فلاں اگر نہیں جائے گا تو جائے بھاڑ, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ واصل نہیں, اسے رحم نہیں. پھر رحمی کی تعریف یہ ہے کہ جو توڑے اس کو جوڑو, توڑنے والوں کو جوڑو, یہ سیدھا رحم. یہ نہیں کہ تم مکافات کہ منہج پر قائم ہو جائے کہ فلاں ملنے آئے گا تو میں ملنے جاؤں گا, اور فلاں ملاقات کرے گا تو میں اس سے ملوں, ورنہ نہیں. یہ سیدھا رحمی نہیں. سیدھا رحمی یہ کہ توڑنے والوں کو جوڑو, توڑنے والوں کو جوڑو. گرنجشیں ہیں, ناراضگیاں ہیں, جا کر پہل کر لو. جو بادے ہے پہل کرنے والا, اس کے لیے پیغمبر اسلام کی طرف سے جنت کی بشارت, جو پہل. تو گویا شریعت نے صلہ رحمی, اس کی اہمیت اور اس کی تعریف بھی واضح کر دی کہ ٹوٹے ہم ان کو جوڑ دو, باقی بعض اوقات رشتہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے کسی بنا پر اختلاف ہوتا ہے, انہوں نے آپ کو کوئی نقصان کیا ہوا, آپ کو کوئی تکلیف دے رکھی, اور تکلیف کی چبھن دل میں محسوس ہوتی, اور دل کے معاملے پر کسی شخص کو اختیار نہیں. دل پہ کیسے کنٹرول کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں, اور آپ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے تھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے. ایک دن آپ سے پوچھا گیا, من احب الناس الیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. پوچھا من الرجال, مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا کہ ابوہا, عائشہ کے والد ابو بکر صدیق سے. محبت تھی لیکن بیویاں ایک وقت میں آپ کی 9 تھی. ظاہری تقسیم میں برابری, کھلانے میں پلانے میں میل جول میں برابری, لیکن دل کی محبت پر کسے اختیار ہے؟ آپ دعا کیا کرتے تھے, اللہم ہذہ قسمتی فیما املک, یا اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں, کھلانا پہلانا پلانا اور پہنانا اس کا میں مالک ہوں, برابری یہ میں کر رہا ہوں. فلا تاخذنی فی ما لا املک، جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اس میں میرا مواخذہ نہ کیجیے، یعنی دل کے خیال کا مالک نہیں. اگر دل میں کسی کی محبت زیادہ ہے اور کسی کی کم ہے تو اس کا مجھے اختیار نہیں، یہ تیری طرف سے، اس پر میرا مواخذہ نہ کیجیے. تو بعد ایسے رشتہ یہ ہوتی جن سے ایک تکلیف پہنچی ہوتی ہے، ایک صدمہ پہنچا ہوتا ہے جس کی چوبن دل میں ہوتی، تو پھر کیا ان کو توڑ دیا جائے؟ نہیں، توڑا نہ جائے. دل کے ماننے کا اختیار نہیں، لیکن جو میل جول کے جو ظاہری اسباب ہیں انہیں نہ کاٹے، جب وہ ملے سامنے آئے ان کو سلام کیا جائے، حال احوال پوچھا جائے. باقی دل کے اندر اگر ان کی تکلیف اور رویے کی چبھن ہے تو وہ تو موجود ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اس کا انسانوں کو اختیار نہیں. لیکن بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو توڑنا ہی موجب اجر ہوتا ہے، جن کو نہ ملنا ہی باعث ثواب ہوتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، مال خرچ کیا تو اللہ کے لیے، خرچ نہ کیا تو اللہ کے لیے، اس کا ایمان پورا ہو گیا. بعض رشتے بھی تو کفر پر قائم ہوتے ہیں، شرک پر قائم ہوتے ہیں، بدعت پر قائم ہوتے ہیں، آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، ان میں عناد ہوتے ہیں، ان میں عناد ہوتے ہیں، تو پھر کتنی بھی خراب انداری ہوتی پھر ان کو توڑ دینا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. بعض اوقات ان کے ساتھ میل جول میں نقصان کا اندیشہ، نقصان کا اندیشہ کہ جو کجی ان کے دل میں ہے وہ ہمارے دل میں سرایت نہ کرے، ہم میل جول رکھیں گے، ہماری اولادیں ان سے ملیں گی اور بچے ان کا ایمان، ان کا منحج ابھی کمزور ہے، یہ نہ ہو کہ وہ کجی بچوں میں سرایت کر جائے. پھر ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس کجی سے ضروری ہے کہ ان کا مقاطعہ کیا جائے، ان سے نہ ملا جائے. لیکن اگر کوئی شرعی جو ہے وہ الجھن نہ ہو، محض دنیاوی امور میں اختلاف ہو، تو بعض وقت چبھن دل میں ہوتی مگر وہ چبھن اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ رشتوں کو آپ کاٹ دیں. نہیں، آپ جوڑیں، آخر دم تک جوڑیں. اگر دل میں ایک چبھن ہے وہ تو ہے ہی ہے، مگر ظاہری جو میل جول کے اسباب ہے اس میں کوتاہی نہ ہو، سامنے آئے سلام کیا جائے، ان کے سلام کا جواب دیا جائے، حال احوال، بیمار ہو بیمار پرسی کی جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. پھر ممکن ہے کہ یہ میل جول جو ہے ان خرابیوں کو دور کرنے کا باعث بن جائے جن خرابیوں کی بنا پر آپ کے دل میں کوئی رنجش موجود ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم ان سارے معاملات میں ہمیشہ شرعی حدود کو سامنے رکھیں، ہمیشہ. باقی اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے. میں آج سفر سے لوٹا اور بتایا گیا کہ یہ موضوع ہے، تو میں چن چن کر جو کچھ حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. کچھ طبیعت میں علالت بھی ہے اور علالت بھی کسی لمبے درس کو متحمل نہیں ہے. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بات کریں گے، کسی موضوع پر کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ توحید مستحکم ہم کو عطا فرما دے، اپنے پیارے پیغمبر محمد اور پیارے پیغمبر کی اطاعت سے ہمارے ظاہر و باطن کو بھر دے، دل میں اخلاص ہو اور جو ہمارا ظاہر اس پر پیغمبر اسلام کی سنت کا نور اور پیغمبر اسلام کی سنت کا رنگ ہو، تو یہ کامیابی کی بڑی گہری اور ٹھوس بنیادیں ہیں. توحید کا عقیدہ اور پیغمبر اسلام کی سچی غلامی اور آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.